بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، جس کا ایک حصہ پینے والا ہے اور ایک حصے سے درخت پیدا ہوتے ہیں جن سے تم جانوروں کو چراتے ہو۔ وہ تمہارے لیے زراعت، زیتون، خرمے، انگور اور تمام پھل اسی پانی سے پیدا کرتا ہے۔ اس امر میں بھی صاحبان فکر کے لیے اس کی قدرت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے رات دن اور آفتاب و مہتاب سب کو مسخر کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ بے شک اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے قدرت کی بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامن سورہ نحل کی آیات 1-12 تک کی تلاوت ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے قاسم رضیعی۔ اور سامن، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے، اور نعت کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامعین، ہمارے صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehttv.ir۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح سے ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق 6:00 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:30 بجے سن سکتے ہیں۔ اسی طرح رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 9:00 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ تو سامعین، اب سے کچھ ہی لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب پاکستان کی رولنگ کے خلاف سپریم کورٹ رجسٹری میں درخواست دائر، عمران خان کی کال پر مختلف شہروں میں احتجاج۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کا افغانستان میں امن و استحکام کے قیام میں تعاون کی ضرورت پر زور۔ امریکی فوج کی مرکزی کمان سینٹ کام کی ہوائی فورس کے کمانڈر کا مغربی ایشیا میں ایران کی فضائی برتری کا اعتراف۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کی تحریک انصاف اور مسلم لیگ قاف نے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کا فیصلہ مسترد کرتے ہوئے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں درخواست دائر کر دی۔ چودھری پرویز الہی کی جانب سے عامر سعید راں نے رات 1:30 بجے درخواست دائر کی۔ درخواست میں حمزہ شہباز ڈپٹی اسپیکر اور چیف سیکرٹری کو فریق بنایا گیا ہے اور آج ہی سماعت کی استدعا بھی کی گئی ہے۔ درخواست میں پی ٹی آئی نے ڈپٹی اسپیکر کی گنتی کو بھی چیلنج کر دیا اور دعویٰ کیا کہ مسلم لیگ نون کے 7 ارکان ووٹ کاسٹ کرنے ہی نہیں آئے، یہ 7 لیگی ارکان گھروں میں بیٹھے رہے، ان کا ووٹ بھی انتخاب میں شمار کر لیا گیا۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کے مطابق اسپیکر کے غیر آئینی اقدام کے خلاف پیٹیشن کی سماعت آج صبح 10 بجے ہوگی۔ واضح ہے گزشتہ روز پنجاب اسمبلی میں ہونے والی ووٹنگ کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے امیدوار پرویز الہی نے 186 ووٹ لیے جبکہ مسلم لیگ نون کے حمزہ شہباز نے 179 ووٹ لیے تھے۔ ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری نے قاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت کا خط اسمبلی میں پڑھ کر سنایا، جس میں انہوں نے قاف لیگ کے ارکان کو حمزہ شہباز کو ووٹ ڈالنے کی ہدایت کی تھی۔ ڈپٹی اسپیکر کا کہنا تھا کہ اس خط کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جتنے بھی ووٹ قاف لیگ کے کاسٹ ہوئے وہ مسترد ہوتے ہیں اور میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ 10 ووٹ ختم ہونے کے بعد حمزہ شہباز وزیراعلی پنجاب منتخب ہو گئے ہیں۔ ادھر پاکستان کے سابق وزیراعظم اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی کال پر کارکنان مختلف شہروں میں سڑکوں پر نکل آئے۔ اسلام آباد کے ڈی چوک، F9 پارک اور لاہور کے لبرٹی چوک پر تحریک انصاف کے کارکنوں نے مظاہرہ کیا، جبکہ کراچی میں 3 تلوار اور نرسری پر احتجاج کے باعث سڑک بند ہونے سے نرسری سے بلوچ کالونی پل تک ٹریفک جام ہو گیا۔ ادھر پشاور کی ہشت نگری میں بھی تحریک انصاف کے کارکنوں نے مظاہرہ کیا اور ٹائر جلا کر سڑک ٹریفک کے لیے بند کر دی۔ پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ راولپنڈی میں چاندنی چوک، کوئٹہ میں منان چوک، فیصل آباد میں چوک گھنٹہ گھر اور سیالکوٹ میں بھی مظاہرے کیے گئے۔ حیدرآباد میں حیدر چوک پر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے کارکنان آمنے سامنے آ گئے اور نعرے بازی کی۔ اس دوران تصادم کے باعث پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا۔ قبل ازیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کا نتیجہ آنے کے بعد تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے احتجاج کی کال دیتے ہوئے کہا تھا کہ آرٹیکل 63A میں لکھا ہے، پارلیمانی پارٹی کا سربراہ جو فیصلہ کرتا ہے ارکان اس پر ووٹ دیتے ہیں۔ عمران خان نے کہا تھا کہ وزارت اعلیٰ کے الیکشن سے پہلے ضمیروں کا سوداگر پہنچ گیا، چوری کے پیسے سے اپنا مینڈیٹ چرانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان نے افغانستان میں امن و استحکام کے قیام میں تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے امور میں صدر ایران کے خصوصی نمائندے حسن کاظمی قمی نے جمعے کو پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات اور گفتگو کی۔ صدر ایران کے خصوصی نمائندے اور پاکستان کے وزیر خارجہ نے اس ملاقات میں افغانستان میں امن و استحکام کے قیام میں تہران اور اسلام آباد کے تعاون اور ہم فکری کو قابل تعریف بتایا اور کہا کہ افغان عوام کو مشکلات و مسائل سے نجات دلانے میں علاقائی صلاحیتوں سے زیادہ کام لینے کی ضرورت ہے۔ اس ملاقات میں افغانستان کے پڑوسی ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے فیصلوں پر عمل درآمد کی صورتحال اور آئندہ اجلاسوں میں تہران اور اسلام آباد کے تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ افغانستان کے امور میں صدر ایران کے خصوصی نمائندے حسن کاظمی قمی نے جمعے کو اسلام آباد میں افغانستان کے امور میں پاکستانی وزیر اعظم کے خصوصی نمائندے محمد صادق سے بھی ملاقات اور گفتگو کی۔ حسن کاظمی قمی افغانستان کے بارے میں ایران اور پاکستان کے تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کے لیے جمعے کی صبح اسلام آباد پہنچے ہیں۔ امریکی فوج کی مرکزی کمان سینٹ کام کی ہوائی فورس کے کمانڈر نے مغربی ایشیا میں ایران کی فضائی برتری کا اعتراف کیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ میں امریکی فوج کی مرکزی کمان سینٹ کام کی ایئر فورس کے نئے کمانڈر الیکسس گرینکوویچ نے صحافیوں سے گفتگو میں اعتراف کیا کہ اگرچہ امریکی جنگی طیاروں کو مغربی ایشیا کی فضاؤں میں اب بھی برتری حاصل ہے، لیکن وہ ایران کو روکنے پر قادر نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے اپنے ڈرون طیاروں کو اپنی خاص ٹیکنک سے اپنی اسٹریٹجی کے مطابق تیار کیا اور اس میدان میں قابل ملاحظہ پیش رفت کی ہے۔ جنرل الیکسس گرینکوویچ نے کہا کہ اگر صورتحال ایسی ہو جائے کہ دشمن جو چاہے کریں اور ہم اس کو نہ روک سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فضائی برتری حاصل ہے۔ انہوں نے اس خطے میں امریکی فضائیہ کے نئے کمانڈر کے حیثیت سے ایران کے ڈرون خطرات کو دور کرنا اور مغربی ایشیا میں فضائی برتری حاصل کرنا امریکہ کا ایک اہم ہدف قرار دیا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل سینٹ کام کے سابق کمانڈر جنرل میک کینیزی نے بھی کہہ چکے ہیں کہ ایران کی ڈرون صلاحیت کے نتیجے میں جنگ کوریا کے بعد پہلی بار امریکہ کی فضائی برتری ختم ہو گئی ہے۔ امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کے ڈرون طیارے دنیا کے جدید ترین ڈرون طیاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے شام کی خود مختاری اور سیاسی اقتدار اعلیٰ نیز عرضی سالمیت کے مکمل احترام کے ساتھ اس کے خلاف عائد کی جانے والی سبھی پابندیاں ختم کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ جمعرات کو شام کے بارے میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ یہ اجلاس جنرل اسمبلی کے چیئرمین نے قرارداد نمبر 262/76 کے ذیل میں طلب کیا تھا۔ اس قرارداد کے مطابق جب بھی سلامتی کونسل کے کسی اجلاس میں کسی ایک یا چند مستقل ارکان ویٹو کا حق استعمال کریں، 10 دن کے اندر جنرل اسمبلی کا چیئرمین اسی موضوع پر اجلاس طلب کر سکتا ہے۔ گزشتہ ہفتے شام کے بارے میں سلامتی کونسل کے اجلاس میں روس نے ویٹو پاور استعمال کیا تھا۔ بنا بنی جمعرات کو جنرل اسمبلی کے چیئرمین نے مذکورہ قرارداد کے تحت اجلاس طلب کیا۔ اسلامی جمہوری ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ شام کے انسان دوستانہ امداد کے بارے میں ایران کا موقف بالکل شفاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران نے ہمیشہ خود مختاری، بشر دوستی اور غیر جانبداری کے اصول پر اقوام متحدہ اور عالمی برادری کی جانب سے شام کی مدد کی حمایت کی ہے۔ شام کے ایئر ڈیفنس نے دمشق پر صہیونی میزائلی حملے کا مقابلہ کیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ جمعے کی صبح صہیونی طیاروں نے مقبوضہ جولان سے دارالحکومت دمشق کے مضافات کو نشانہ بنایا۔ اس حملے میں متعدد علاقے نشانے پر تھے، تاہم ایئر ڈیفنس نے زیادہ تر میزائلوں کو مار گرایا۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی فضائیہ کے غیر قانونی حملوں میں شام کی فوج کے 3 اہلکار جاں بحق جبکہ 7 دیگر سپاہی زخمی ہو گئے۔ دائیں بازو کی سیاسی جماعت کے رکن اسمبلی دنیش گناوردینا نے سری لنکا کے 15ویں وزیراعظم کے طور پر حلف اٹھا لیا. بدترین مالی بحران کے شکار سری لنکا میں رانیل وکرما سنگھے کے صدارت کا عہدہ سنبھالنے کی صورت میں وزارت عظمیٰ کے لیے خالی ہونے والے عہدے پر قائد ایوان اور سابق وزیر دنیش گناوردینا نے حلف اٹھا لیا. نو منتخب صدر رانیل وکرما سنگھے نے 73 سالہ وزیراعظم دنیش گناوردینا سے وزیراعظم دفتر میں عہدے کا حلف اٹھایا. اس موقع پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور وزیراعظم ہاؤس کے باہر احتجاجی مظاہرین کی بڑی تعداد موجود تھی. نئے وزیراعظم دنیش گناوردینا کی تقرری صدر رانیل وکرما سنگھے نے کی تھی. دونوں اسکول کے دنوں کے دوست بھی ہیں. خیال ہے کہ دنیش گناوردینا سری لنکا سے فرار ہو کر مستعفی ہونے والے سابق وزیراعظم مہندا راجا پاکسا کے قریبی ساتھی اور ان کے سیاسی خاندان کے حلیف ہیں. دنیش گناوردینا ایک منجھے ہوئے سیاستداں ہیں. وزرائے کی شدید عوامی احتجاج اور دباؤ کے باعث صدر، وزیر اعظم اور اس خاندان کے دیگر وزراء کو مستعفی ہو کر ملک سے فرار ہونا پڑا تھا، جس کے بعد نئے صدر اور وزیر اعظم نے حکومت سنبھالی ہے. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی. ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں. یہ پروگرام سیر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. اور ناظرین آج کے پروگرام میں ہم پاکستان کے صوبہ پنجاب کی اسمبلی میں آج جو کچھ ہوا ہے اس کے تناظر میں گفتگو کریں گے. تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. آج کے پروگرام میں ہم پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے الیکشن کا جو نتیجہ سامنے آیا ہے اور حمزہ شہباز اقتدار میں باقی رہے ہیں اس کے اثرات کا جائزہ لیں گے کہ ملک کی سیاست پر کیا اس کا اثر پڑے گا اور عوامی مسائل کے حل میں اس سے کیا مدد ملے گی. اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آج پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا اور جس طرح سے توقع کے خلاف جو نتیجہ آیا سمجھائیے. صبح سے سارے اخبارات سارے تجزیہ نگار یہی توقع ظاہر کر رہے تھے کہ پرویز الہی اگلے وزیر اعلیٰ ہوں گے، لیکن آخر وقت میں نتیجہ بدل گیا اور حمزہ شہباز 3 ووٹوں سے اپنے عہدے پر باقی رہے. کیا تجزیہ ہے آپ کا اس صورتحال پر؟
دیکھیں پاکستان میں اس وقت جو سب سے بڑا بحران ہے، یعنی سیاسی بحران ہے، وہ یہ فائنل نہیں ہو رہا کہ فیصلے کہاں پہ ہو رہے ہیں.
جی
یعنی ایک پارلیمانی جمہوریت میں پارلیمنٹ کو ظاہر ہے سب سے زیادہ فوقیت حاصل ہوتی ہے، لیکن جو پاکستان کا میڈیا بھی اس پہ چیخ رہا ہے، پاکستان کے سیاسی قائدین بھی، کہ فیصلے جو ہیں وہ کئی حصوں میں بٹ گئے ہیں. یعنی جو اصل جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں وہاں پہ ظاہری صرف گنتی ہوتی ہے، جو معاملات طے پاتے ہیں وہ کہیں اور پہ پا رہے ہیں. بہت سارے مسائل میں ابھی پاکستان کی پارلیمانی سیاست میں یہ روایت نہیں تھی کہ پارلیمانی فیصلے سپریم کورٹ کے اندر یا ہائی کورٹ کے اندر جا کے اس پہ طے پائیں. اب یہ تقریباً ایسے لگتا ہے کہ روزمرہ کا معمول بن گیا. ہر مسئلے میں پارلیمانی مسئلہ ہوتا ہے، سیاسی مسئلہ ہوتا ہے، اس کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں لے جایا جاتا ہے، پھر سپریم کورٹ فیصلے کرتی ہے، پھر سپریم آج کا بھی پورے کا پورا جو سیشن تھا وہ پورے کا پورا سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا. اس میں کوئی پارلیمانی سیاست کا کوئی کمال نہیں تھا یا کوئی پارلیمانی لیڈروں کا کوئی ایسا رول نہیں تھا کہ وہ اس بحران کو حل کرتے. یعنی اس بحران کو حل کرنے کے لیے بھی وہ محتاج تھے کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے، اور سپریم کورٹ نے بھی ایسا فیصلہ کیا جیسے اسکول کے بچوں کو بیٹھ کے پڑھایا جاتا ہے کہ اتنے بجے شروع کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اور یہ خود پارلیمانی اس سسٹم کی ایک سیاسی توہین ہے کہ اس کا مطلب اس کے اندر پوٹینشیل نہیں ہے یا سسٹم کے اندر.
یہ میں مانتا ہوں کہ پاکستان کے جو سیاسی ادارے ہیں خاص طور پر پارلیمان کے جو مسائل ہیں اس میں نا عدلیہ کی غیر قانونی مداخلت ہونی چاہیے, ماورا قانون سے بلند ہو کے, کہ جس میں پارلیمانی جو اراکین ہیں ان کو یہ احساس ہو کہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے نہ کسی اور ادارے کی. لیکن یہ صورتحال پیدا ہونے کا اصلی ذمہ دار کون ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ سیاسی جو کیڈر ہے وہ اس نے اپنی نااہلیت کو ثابت کیا اس لحاظ سے کہ جب وہ خود فیصلے نہیں کر پائے تو فیصلے کہیں اور پہ جا کے ایوانوں کے اندر ہونے کی بجائے کورٹس کے اندر جا کے ہوئے, تو یہ خود تو ناکامی تو سیاسی جماعتوں کی ہے, سیاسی قائدین کی ہے, پارلیمانی نظام کی بھی ہے, پارلیمانی لیڈروں کی بھی ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اس کو یہاں پہ لانے میں جو فیکٹرز انوالو ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جو جینٹری ہے یا جو سیاسی لیڈران ہیں یا جو سیاسی کیڈر ہے اس پہ اس کو غور کرنا چاہیے. یعنی یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اپریل سے لے کے ابھی تک پاکستان, آپ نے عوام کے حقوق کی بات کی, مہنگائی کی بات کی, آپ نے ڈالر کے ریٹ کی بات کی, یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں. یعنی ملے ہوئے اس مراد کی آپس میں یعنی جڑے ہوئے مسائل ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف عوامی مسائل حل کریں اور حکومت کسی اور طرف جا رہی ہو, حکومت کے اندر جو عدم استحکام ہو تو اقتصادی نظام صحیح ہو جائے یا اچھا بجٹ پاس ہو جائے لیکن صوبہ اور مرکز آپس میں لڑتے رہے, تو یہ چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. تو اس میں میں جو ذاتی طور پہ اپنے اس میں رائے رکھتا ہوں یہ ہے کہ ہماری سیاسی جو کیڈر ہے, سیاسی لیڈرشپ ہے, اس کو بیٹھ کے ریویو کرنا چاہیے کہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا, اگر یہی پارلیمنٹ کے فیصلے کہیں اور ہوتے رہے, یعنی یہ فیصلہ آپ اور میں تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پارلیمنٹ میں ہوا اور یہ ہوا, لیکن جو اندر کی خبریں تھیں وہ کہتے ہیں کہ رات کو دو قائدین کے درمیان یہ بات طے ہو گئی تھی, دو بوڑھوں نے مل کے یہ مسئلہ حل کر لیا تھا. یہ تو بچوں کا کھیل تھا کہ جو آج ہم نے جو آج دیکھا ہم نے پارلیمنٹ کے اندر, یہ بچوں کا کھیل تھا اصل جو رات کو فیصلہ ہو گیا.
اچھا, مبشر میر صاحب سے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے, پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار ہیں مبشر میر صاحب. جی میر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام جناب.
جی میر صاحب, پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا آج؟
دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جو فیکٹر ہے پاکستان کی سیاست کے اندر موروثی سیاست کا اور الیکٹیبلز کا اور یہ پارلیمانی نظام کی جو خامیاں ہیں, یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ انسرٹن پوزیشن جو ہے وہ کسی وقت بھی کریٹ ہو جاتی ہے اور کسی وقت بھی غیر متوقع رزلٹ ہو جاتا ہے. اب کل کی جو واقعی گفتگو تھی اس کے بعد وہ لگ رہا تھا کہ جو دو قائدین زرداری صاحب اور چوہدری شجاعت صاحب گھنٹوں بیٹھے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ دیر تک جو ہے وہ جو چلتے رہے اس میں انہوں نے کسی ایک نتیجے پہ پہنچ گئے تھے کہ ہم نے اس کو جو ہے نا پرویز الہی صاحب کو سپورٹ نہیں کرنا. لیکن یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو اسمبلی کے اندر قاف لیگ کے لیڈر راجہ بشارت صاحب جو ہیں جو فرما رہے تھے کہ چوہدری شجاعت صاحب کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ ایک لیٹر کے ذریعے اراکین کا ووٹ جو ہے اس کے اوپر فیصلہ کر سکے, تو بال جو ہے پھر کورٹ کی عدالت کورٹ میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ وہ اس کو چیلنج جو ہے وہ جا کے پھر کورٹ میں کریں گے. اور جیسے کہ پہلے ہوا کہ ضمنی الیکشن ہوا, اگر یہ سسٹم چلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اور ضمنی الیکشن 10 سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ پنجاب کے اندر ہوتا ہوا نظر آئے گا, پھر اس کا رزلٹ آئے گا, پھر اس کے بعد پھر اس طرح کی کیفیت پیدا ہوگی. تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سیاست میں لوگ ہیں وہ ایکچولی اہلیت کے حوالے سے ان کے آگے کوسچن مارک ہے. وہ سیاست نہیں کرتے, وہ ایکچولی سیاست کو کاروبار کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور یہ مافیا جو ہے جو ہمارے ملک کی سیاست میں ان ہے یہ سارا اسی کی کاشتکاری ہے کہ پہلے کرپشن سے پیسہ بنایا جاتا ہے, پھر وہ کرپشن سے کمایا ہوا پیسہ جو ہے اس سے اراکین اسمبلی کی خرید و فروخت ہوتی ہے, لوگوں کا وہ لوگ آگے آتے ہیں جن کا کریکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ لوز ہے, جس کی وجہ سے وہ بھی فروخت ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو سیاسی جماعتوں کا جو یہ نظام اس وقت چل رہا ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو ایتھکس ہے وہ ختم ہو گئی ہے, سیاسی اخلاقیات جو ہیں وہ ابھی بالکل ان کا جنازہ نکل گیا ہے. اب اس وقت صرف جو مفادات کی جنگ ہے वो किसी ना किसी हवाले से देखें तो हमें वही हर जगह कार फरमा नजर आ रही है। तो ये सबसे बुरी बात है कि जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है
जी,
जिसको एक एग्जाम्पल के तौर पर सामने होना चाहिए था, वहां पर इतनी खुलेआम खरीदो फरोख्त की गुफ्तगु हुई है
जी जी।
और मीडिया ने उसको एक्सपोज भी किया है, लेकिन और लोगों ने अपना गमो गुस्सा भी कुछ अराकीन के ऊपर निकाला है, लेकिन अभी भी सिचुएशन ये है कि लोग इसके अमल से बाज नहीं आ रहे। लगता है कि पाकिस्तान की सोसाइटी जो है एक बहुत बड़ी चेंज की तरफ भी जा रही है कि अवाम को ये अंदाजा हो रहा है कि अगर उन्होंने वोट के जरिए लोगों को असेंबली में भेजा तो फिर कुछ अन जो है ना देखी कुवतें जो हैं वो इस तरह काम करती हैं कि वो मैंडेट जो है वो बिल्कुल उलट हो जाता है, जो सूरत हाल अवाम ने क्रिएट की उसको सबोताज कर दिया जाता है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि जब ये मायूसी की कैफियत अवाम के अंदर पैदा होती है कि उनके वोट को जो है वो उसको इज्जत नहीं मिली या उसका मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया या उसको किसी ऐसी तरीके से ताकत के जरिए उसको जो है वो सबोताज किया गया है, तो फिर पब्लिक मेरा ख्याल है कि एक इनकलाबी सोच की तरफ आगे बढ़ती है और वो रास्ता पाकिस्तान के अंदर हमवार होता हुआ नजर भी आ रहा है। उसकी स्टेज जो है अभी अर्ली दिखाई दे रही है, लेकिन आइंदा जाते हुए हमें नजर आ रहा है कि पब्लिक इसका रिएक्शन में बहुत बड़ी तादाद में भी प्रोटेस्ट करते हुए बाहर भी निकल सकती।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के बारे में, हमें नाजरीन की राय का भी इंतजार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम अपने नाजरीन से इजाजत चाहेंगे, खुदा हाफिज, शुक्रिया।
अभी आप सामिन प्रोग्राम अंदाज़े जहां समाअत फरमा रहे थे। नशरियात अभी खिदमत में रेडियो तेहरान से पेश की जा रही हैं और सामिन अब पेश खिदमत है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम।
زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب سر فانن۔
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید۔
सुबह उम्मीद।
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، آشکار و ظاہر دشمن کی بنسبت باطن اور مخفی دشمن سے بھی زیادہ ڈرو۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، یہ دور بہت ہی حساس ہے اور اپنی صفوں میں اسلام کا لبادہ اوڑھے دشمن کو پہچاننے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہے دشمن کی صفوں میں اپنے اتحاد و وحدت سے شگاف ڈالنے کا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے خلاف کی جانے والی گستاخی کا جواب اگر متحد ہو کر دیا جائے گا تو وہ زیادہ مؤثر ہوگا، کیونکہ دشمن کا اصل مقصد مسلمانوں کے اتحاد و وحدت کو ثبوتاز کرنا ہے، اور ابھی بھی وقت ہے۔ ہم اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں جسے خود پروردگار عالم نے ایسے عظیم الشان منصب پر فائز کیا ہے کہ اگر اس سے بالا کوئی ذکر ہے تو وہ خود خالق کائنات کا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ظالموں کی ہرزہ سرائیوں سے بالا و برتر ہے، تو پھر ان میں اس دیدہ دلیری کی ہمت کیسے ہوتی ہے؟ کس طرح انہوں نے خالق کائنات کے عظیم پیغمبر کی شان میں گستاخی کی؟ یہ سوال آج کروڑوں مسلمانوں کو اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے اور اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ سیکولرزم اور مذہبی رواداری کو بامانہ باور کرانے کی مسلسل کوششوں کے باوجود اب اس کی مذہب دشمنی واضح ہوتی جا رہی ہے۔ وہ جنون جو صدیوں تک کلیسا سے وابستہ عیسائی حکمرانوں کی خصوصیت تھا، آج سیکولر انتہا پسندوں کی پہچان بن چکا ہے۔ وہ فاشن جس کے لیے تاریخ مسولینی کو معاف نہیں کر سکتی، اب سیکولرزم اور صہیونزم کے علمداروں کی میراث بن گیا ہے۔ فاشزم کے معنی طاقت کے بل پر کچھ بھی منوا لینے کے ہیں، اور سیکولر جنونی آج یہی کچھ کر رہے ہیں۔ اپنے ملکوں سے تو انہوں نے مذہب کے آثار تک کو اکھاڑ کر پھینک دیا ہے، مگر دوسرے ملکوں میں جہاں لوگ انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، انہیں بھی طاقت کے ذریعے کچلا، روندا اور تضحیک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عالم عرب میں حکمرانوں نے یہ کام اپنے مغربی سیکولر سرپرستوں کی رہنمائی میں کیا ہے، بلکہ تمام مسلم ممالک میں اپنے سیکولر کارندوں کو مسلط کرنا یا مسلط ہو جانے والوں کو سیکولرائز کرنا ان کا اولین مقصد ہے، اور اس جنون کے نتیجے میں جو رد عمل ہوتا ہے اسے وہ انتہا پسندی کا نام دے دیتے ہیں۔ واہ کیا خوب ستم ظریفی ہے! افسوس تو ان پر ہے جو دوسروں کی زبان بولتے ہیں، جنہوں نے اپنا ایمان گروی رکھوا دیا ہے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے اور اس ناشائستہ کام کے ذریعے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرے، وہ سزائے موت کا مستحق ہے۔ اسلام کے دشمن اپنے ناپاک عزائم تک پہنچنے کے لیے مسلمانوں کے اندر اختلاف و افتراق پھیلانے، اسلام کو پھیلنے سے روکنے اور دین کو ایک رکاوٹ کی حیثیت سے راستے سے ہٹانے کے لیے اسلام کے مقدسات کی توہین جیسے اقدامات انجام دے رہے ہیں۔ دین اسلام کو صحیح معنوں میں متعارف کرانے اور دشمنوں کی یلغار کے مقابلے میں دفاع کا اہم طریقہ کار اتحاد و اتفاق کا تحفظ اسلامی ثقافت کی صحیح معرفت، دین کے چہرے سے خرافات کی دھول کو پاک کرنا وغیرہ شمار ہوتا ہے۔ افسوس ہے کہ بعض اوقات ہم مغرب کی طرف سے ثقافتی الغار کو اسلامی مقدسات کی توہین کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مغرب اس حد تک چلا جاتا ہے کہ ان بے احترامیوں اور توہین کے واضح مصادیق اور نمونے قرآن کریم، اسلام اور اس کا پیغام لانے والوں کی توہین، اسلامی احکام اور اسلام کے علماء کی بے احترامی اور توہین کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں؟ یہ بے احترامیاں کتاب، اخبار، مجلات، فلموں، تقریروں اور کارٹونوں کی صورت میں انجام پاتی ہیں اور دشمنوں کے اختیار میں وسیع پیمانے پر ذرائع ابلاغ کے ذریعے اسلام و مسلمین کے خلاف ایک منصوبہ بندی کے تحت ثقافتی الغار کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ ان مقاصد میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ مسلم دنیا کو دہشت گرد یا دہشت گردی پسند، انتہا پسند، آزادی اظہار کے دشمن اور بے منطق اور تشدد پسند دین کے طور پر متعارف کرائیں تاکہ ان الزامات کے سائے میں اپنے ناپاک عزائم حاصل کر سکیں، جبکہ آزادی اظہار کے نام پر یہ توہین و گستاخی سب سے بڑی دہشت گردی اور انتہا پسندی ہے۔ آخر کچھ کچھ وقفوں کے بعد ایسی مضموم سازشوں کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ توہین کے بعد ہونے والے رد عمل اور توہین کے پس پشت غلط تاریخ کے ذریعے اسلام کے درخشاں چہرے کو مس کر کے پیش کرنا اور لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنا، اور دوسرا اہم مقصد مسلمانوں کے درمیان ہر طریقے سے اتحاد کو روکنا اور خود مسلمانوں کے سامنے اسلام کی غلط تصویر پیش کرنا ہے۔ ان سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے مختلف مذاہب اور گروہوں کے درمیان بہت مستحکم روابط ہوں۔ اس کے علاوہ سب سے اہم چیز اسلامی معاشرے سے خرافات و برائیوں کو دور کرنا ہے، کیونکہ اسلام کے دشمن بعض ان خرافات اور سست مطالب سے اپنے ناپاک عزائم من جملہ اسلام کی توہین کرنے کے سلسلے میں ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، جو بعض جاہل افراد یا آگاہ دشمنوں کی طرف سے اسلامی کتابوں میں درج کیے گئے ہیں۔ اس لحاظ سے اسلامی منابع اور مسلمانوں کے کردار کو پاکیزہ کرنا ضروری ہے تاکہ ان کمزوریوں کو استعمال کر کے دشمن اسلام کے درخشاں چہرے کو لوگوں کے سامنے سرنگو نہ کر سکیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر بہاولپور سے احمد سیال صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام پابندی کے ساتھ سننے کی کوشش کرتا ہوں۔ ریڈیو تہران کے سارے پروگرام مجھے اچھے لگتے ہیں، لیکن میری توجہ خبروں اور سیاسی پروگراموں پر زیادہ ہوتی ہے۔ ریڈیو تہران ہمیشہ سے علاقائی خبروں کو نشر کرنے میں پہلا ریڈیو اسٹیشن ہے۔ جو خبریں ہمیں ریڈیو تہران سے سننے کو ملتی ہے، دیگر نشریاتی ادارے ان کو نشر نہیں کرتے ہیں، جیسے فلسطین کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال ہمیں ریڈیو تہران کے ذریعے سے ہی معلوم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف سیاسی موضوعات پر ریڈیو تہران سے پیش کیے جانے والے تحلیلی پروگرام بھی قابل تعریف ہیں، جن کو سن کر مختلف موضوعات کے حوالے سے مکمل آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ریڈیو تہران کے مختلف موضوعات پر پیش کیے جانے والے پروگرام بھی لائق تعریف ہیں، جن میں پروگرام کلام نور جو قرآن آیات کی تفسیر پر مبنی ہے، جبکہ صبح کی نشریات کا پروگرام صبح امید بھی بہت اچھا پروگرام ہے۔ اسلام کی معرفت پروگرام میں بھی بہت اچھے موضوعات کو مورد گفتگو قرار دیا جاتا ہے۔ اور سامعین محترم، احمد سیال صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان.
کثرت عیال کی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ضروریات زندگی میں غیر معمولی اضافہ ہو چکا تھا. چنانچہ خانگی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے انہیں تجارت اور دیگر ذریعہ معاش کی فکر دامن گیر ہوئی. انہوں نے 1000 دینار کی رقم اپنے غلام مصادف کے حوالے کرتے ہوئے اس سے کہا، یہ 1000 دینار لو اور تجارت کی غرض سے مصر کے سفر کے لیے آمادہ ہو جاؤ. مصادف نے اس رقم سے مصر کے بازار میں زیادہ بکنے والی چیزیں خریدیں اور تاجروں کے قافلے کے ساتھ مصر کی جانب روانہ ہو گئے. جیسے ہی یہ لوگ مصر کے قریب پہنچے، ان کی ملاقات تاجروں کے ایک دوسرے قافلے سے ہوئی جو مصر سے واپس آ رہا تھا. دونوں قافلے کے تاجروں نے ایک دوسرے کی مزاج پرسی کی اور گفتگو کے دوران انہیں یہ معلوم ہوا کہ جو تجارتی سامان ان کے پاس موجود ہے وہ مصر کے بازار میں بالکل نایاب ہے. دولت مند تاجر یہ خبر سنتے ہی اپنی خوش قسمتی پر فخر کرنے لگے. انہیں اندازہ تھا کہ ان کا تجارتی مال عام لوگوں کی ضرورت میں کام آنے والا ہے، لہذا بازار میں اس مال کی کمی کی وجہ سے لوگ ان کے سامان کو زیادہ سے زیادہ قیمت پر خریدنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے. اس طرح انہیں اپنے مال کی منہ مانگی قیمت مل جائے گی. چنانچہ سبھی تاجروں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ 100% منافع سے کم پر اپنا مال فروخت نہ کریں گے. جیسے ہی یہ لوگ سرزمین مصر میں داخل ہوئے، انہیں فوراً ہی معلوم ہو گیا کہ راہ میں ملنے والی اطلاع بالکل سچ ہے. باہمی عہد و پیمان کی روح سے ان تاجروں نے کالا بازاری کا ماحول پیدا کر دیا اور کسی نے بھی 2 گنا قیمت سے کم میں اپنا مال فروخت نہیں کیا. چونکہ بازار میں اس مال کی کمی تھی اور ضرورت زیادہ، لہذا کچھ ہی دنوں میں ان کا سارا مال 2 گنا قیمت پر بھی فروخت ہو گیا. دیگر تاجروں کی طرح مصادف بھی 1000 دینار خالص منافع لیے ہوئے مدینہ واپس آ گیا. وہ خوشی خوشی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور 1000 دینار کی 2 تھیلیاں آپ کے سامنے رکھ دی. امام نے مصادف سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ مصادف نے جواب دیتے ہوئے کہا، ان میں سے ایک وہ سرمایہ ہے جو آپ نے میرے سپرد کیا تھا اور دوسری تھیلی میں منافع کی رقم ہے جو اصل سرمایہ کے برابر ہے. امام علیہ السلام نے کہا، مصادف، منافع تو بہت زیادہ ہے، ذرا بتاؤ تو اتنا زیادہ منافع تم کو کیسے حاصل ہو گیا؟ معاملہ یہ ہے کہ مصر کے قریب پہنچنے کے بعد ہم لوگوں کو اطلاع ملی کہ بازار مصر میں اس مال کی شدید کمی ہے جو ہم لوگوں کے پاس ہے، لہذا ہم لوگوں نے آپس میں عہد کر لیا کہ 100% منافع سے کم میں اپنا مال نہ فروخت کریں گے. پھر ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا اور 100% فائدہ پر اپنا مال فروخت کر کے واپس چلے آئے. امام علیہ السلام نے آہ سرد کھینچی اور کہا، سبحان اللہ، تم لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے، تم نے یہ عہد کیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کالا بازاری کا ماحول پیدا کرو گے اور تم لوگوں نے باہم یہ قسم کھائی کہ 100% منافع سے کم قیمت پر اپنا مال نہیں فروخت کرو گے. نہیں، میں ایسی تجارت اور ایسا منافع ہرگز پسند نہیں کرتا ہوں. اس کے بعد امام نے ایک تھیلی اٹھائی اور کہا، یہ میری پونجی ہے. دوسری تھیلی اسی جگہ پڑی رہنے دی اور کہا، اس دوسری تھیلی سے جس میں 100% منافع کی رقم ہے میرا قطعی اور کوئی سروکار نہیں ہے. پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے مصادف کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے مصادف، حلال روزی کے مقابلے میں تلوار چلانا آسان ہے، یعنی تلوار چلانا آسان ہے مگر حلال روزی حاصل کرنا آسان نہیں.
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.
اور سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اسی پروگرام کے اعلان کے ساتھ ہم یہاں پر آپ سے نشریات سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. تو لیجیے سماعت فرمائیں پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں یکم مرداد 23 ذی الحجہ اور 23 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیئیس ذی‌الحجہ سن 345 ہجری قمری کو عظیم مسلمان دانشور اور مشہور مورخ ابو الحسن مسعودی کا انتقال ہوا۔ مسعودی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسلامی سرزمینوں کی سیاحت اور وہاں کے بارے میں تحقیق میں گزارا۔ انہیں ارضیات، طبیعیات، جغرافیہ اور فلسفے میں انتہائی مہارت حاصل تھی۔ ان کی اہم کتابوں میں مروج الذہب اور التنبیہ والاشراف کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا جا سکتا ہے، جو انتہائی شہرت کی حامل ہیں۔ تیئیس جولائی 1798 عیسوی کو نیپولین کی فوج نے قاہرہ پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح مصر میں بادشاہت کا خاتمہ ہوا۔ نیپولین نے ساحلی شہر اسکندریہ پر جدید جنگی ساز و سامان اور اپنے خاص جنگی ہیلوں کے ذریعے قبضہ کرنے کے بعد مصر کے دارالحکومت قاہرہ کا رخ کیا۔ حاکم قاہرہ مراد بیگ اپنے شہر کا دفاع کرنے کے لیے شہر کے باہر مورچہ بند ہو گئے اور نیپولین کی فوجوں کے اہرام مصر کے قریب پہنچنے کے بعد دونوں فوجوں میں گھمسان کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں، جو جنگ اہرام کے نام سے مشہور ہے، جدید ترین ہتھیاروں سے لیس فرانسیسی فوج کو کامیابی حاصل ہوئی۔ تیئیس جولائی سن 1900 عیسوی کو سوئٹزرلینڈ کے مصنف اور مورخ جولیو برانڈینسن پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد تاریخی واقعات کی تحقیق کی۔ انہوں نے بہت سی کتابیں چھوڑی ہیں۔ ان کی کتابوں میں سیاسی تاریخ کی سیر، جنگ چھڑنے کے اسباب اور تاریخ یورپ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ 1963 عیسوی میں جولیو برانڈینسن کا انتقال ہوا۔ تیئیس ذی‌الحجہ سن 1359 ہجری قمری کو مشہور مسلمان عالم دین اور محدث آیت اللہ شیخ عباس قمی کی وفات ہوئی۔ انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے دوران بہت مشکلات برداشت کیں۔ وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے عراق کے شہر نجف اشرف چلے گئے، جہاں ممتاز علماء سے بھرپور قصبے فیض کیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ایران واپس آ کر تصنیف و تالیف اور دینی امور کی انجام دہی میں مصروف ہو گئے۔ آیت اللہ شیخ عباس قمی نے مختلف علوم میں انتہائی اہم اور بیش بہا کتابیں تحریر کی ہیں۔ کتاب مفاتیح الجنان انہی کی تالیف کردہ ہے، جس میں انہوں نے دعائیں اور احادیث جمع کی ہیں۔ یکم مرداد 1357 ہجری شمسی کو ایران کے نامور عالم دین اور شہرہ آفاق فقی آیت اللہ العظمیٰ علی ابن ابراہیم معصومی المعروف الحاج ملا علی ہمدانی نے وفات پائی۔ آپ 1273 ہجری شمسی میں ہمدان کے ایک نواحی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم ہمدان اور تہران میں حاصل کرنے کے بعد آپ قم روانہ ہو گئے، جہاں آپ نے مرزا جواد ملکی تبریزی شیخ احمد قمی اور حوضہ علمیہ قم کے بانی آیت اللہ العظمیٰ حائری یزدی کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ آیت اللہ العظمیٰ حائری یزدی کے حکم پر حاج ملا علی حمدانی حمدان روانہ ہوئے، جہاں آپ نے شہر کی دینی درسگاہ کو رونق بخشی۔ حمدان میں آپ نے ایک عظیم کتب خانہ بھی قائم کیا اور پیک اسلام کے نام سے ایک رسالے کا اجرا کیا۔ آیت اللہ الحاج ملا علی حمدانی نے 50 برس تک حمدان اور مغربی ایران کی روحانی قیادت کی۔ ان کی تصانیف میں 40 حدیث، تقلید اور اجتہاد سے متعلق مقالے اور حبت و تکفیر سے متعلق کتابیں کتابچے قابل ذکر ہیں۔ July 23, 1988 کو مشہور ٹیسٹ کرکٹر ڈاکٹر جہانگیر خان کا انتقال ہوا۔ وہ 1 فروری 1910 کو جالندھر میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر جہانگیر خان کو ابتدائی سے کرکٹ سے جنون کی حد تک لگاؤ تھا۔ ان کا ٹیسٹ کیریئر بہت مختصر رہا، انہوں نے کل 4 ٹیسٹ میچ کھیلے، لیکن جہانگیر خان کو دنیائے کرکٹ میں زندہ جاوید بنانے والا واقعہ ایک چڑیا کی ہلاکت کا واقعہ تھا۔ 4 جولائی 1936 کو جہانگیر خان کیمبرج یونیورسٹی کی طرف سے ایم سی سی کے خلاف کھیل رہے تھے، مخالف ٹیم بلے بازی کر رہی تھی، جہانگیر خان گیند بازی کر رہے تھے۔ انہوں نے گیند پھینکنے کے لیے دوڑنا شروع کیا، جیسے ہی گیند ان کے ہاتھ سے فضا میں بلند ہوئی ایک چڑیا گیند کے راستے میں آ گئی اور اس سے ٹکرا کر وہیں پر ہلاک ہو گئی۔ آج تک وہ تاریخی گیند اور چڑیا انگلینڈ کے لارڈز گراؤنڈ کے لانگ روم میں محفوظ ہے۔ July 23, 1999 کو مراکش کے بادشاہ شاہ حسن دوم کا انتقال ہوا۔ انہوں نے 38 سال تک حکمرانی کی۔ وہ 1929 میں پیدا ہوئے اور مراکش کی آزادی کے 5 سال بعد 1941 میں تخت نشین ہوئے۔ شاہ حسن پر ان کے دور حکومت میں کئی دفعہ قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن ہر دفعہ ان کی جان بچ گئی۔ وہ ایک سخت حاکم تھے اور ہر طرح کی مخالفت کو سختی سے کچل دیتے تھے، اسی وجہ سے مراکش کے لوگ ان کے خلاف تھے۔ شاہ حسن صہیونی حکومت کے ساتھ رابطہ برقرار کرنے والوں میں پیش تھے، حتیٰ انہوں نے صہیونی حکومت اور بعض عرب ممالک کے درمیان ثالثی کا کردار بھی ادا کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين و بقی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدی اللهم انت الواحد و بلو شریک والملک بلا تملیک لا تضاد فی حکمک ولا تنازع فی ملکک اسألک ان تصلی علی محمد عبدک و رسولک و ان توزعنی من شکر نعماک ما تبلغ بی غایت رضاک وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بشدي عن معاصيك ما أحييتني و توفقنی لما ینفعنی ما ابغیتنی و ان تشرح بکتابک صدری و تحط بتلاوته وزری و تمنحن سلامت فی دینی و نفسی و لا توحش بی اهل انسی و تتم احسانک فی ما بقی من عمری کما احسنت فی ما مضا من یا ارحم الراحمین.
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے.